بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة الطحاوية كي شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه أبني بياري تصنيف عقيدة الطحاوية فرماته: نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. ممسى فرماته هم محسنين کے لیے، نیکوکاروں کے لیے امید کرتے ہیں جو مومنین میں سے ہیں. کیا امید کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. البتہ اس کا یقین نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہم امید رکھتے ہیں، یقینا نہیں کہہ سکتے. اور نہ جنت کی ہم گواہی دیتے ہیں، ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور ان کے بارے میں عذاب کا خوف رکھتے ہیں اور مغفرت سے ان کو نا امید نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، مغفرت سے ان کو نا امید نہیں کرتے. بات ہو رہی ہے ان جملوں کا تعلق پچھلے درس سے ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے مسلمان کا کیا حکم ہے. ابھی تک یہی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ امام صاحب ایک دوسری بات جس کا تعلق اسی بات سے ہے فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہے، اچھا عمل کرنے والا ہے اور اس کا اچھا عمل احسان کے درجے تک پہنچ چکا ہے، بہترین عمل کرنے والا مسلمان، گناہ ہو گیا ہے، تو ہمارے نزدیک وہ شخص کیسا ہے؟ ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ اپنے جنت میں اپنے رحمت سے داخل کر دے، ان کے عمل سے نہیں، ان کے احسان سے نہیں، برحمت ہی، اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم سے. یاد رکھے، جو بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں یا کوئی مسلمان بھی کرتا ہے، واللہ وہ جنت کا بدلہ نہیں ہے، عوض نہیں ہے، جنت کا سبب ہے، ایک راستہ ہے، ایک ذریعہ جنت میں لے جانے کا. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو واللہ کوئی بھی جنت کے لائق نہ ہوتا. تو امام صاحب یہی بات فرما رہے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ کی جنت میں اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہی داخل ہوں گے، ہم امید کرتے ہیں لیکن یقینا نہیں کہہ سکتے. یہ کیوں کہا؟ کیونکہ خوف پھر بھی ہے ہمارے دلوں میں، خدشہ پھر بھی ہے، گناہ تو ان لوگوں نے کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، لیکن وہ امید ضرور کرتے ہیں کہ ارحم الراحمین کی رحمت ان کو پہنچے گی، اللہ تعالیٰ رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اچھا پھر مر گئے، جنت میں دوزخ میں ہیں، کیا کہیں گے؟ امام صاحب فرماتے ہیں وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، متعین شخص کے لیے ہم گواہی ہرگز نہیں دیتے کہ یہ شخص جنتی ہے، یعنی لیکن جس کی دلیل بیان کی گئی ہو، عائشہ بشر بھی جنت، صحابہ کرام میں سے 10 صحابہ جن کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی ہے کہ نہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں، صدر بلال 10 میں سے نہیں ہے، لیکن حدیث میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چلنے کی آہٹ کے بعد جنت میں سنی، جنتی صحابی ہے کہ نہیں ہے، صدر عکاشہ بن محصن ان 10 میں سے نہیں ہے، متفق علیہ حدیث میں آیا ہے کہ 70,000 میں شامل ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے بغیر عذاب کے، بغیر حساب کے. اور اس طریقے سے اور بھی ایسے صحابہ ہیں جن کا جو ان 10 میں سے لیکن نام لے کے گواہی دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جنتی ہیں. تو گواہی دینے کی وجہ کیا؟ اگر ہر مومن جنتی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 کو یا ان خاص لوگوں کا کیوں نام لے کے جنت کی گواہی دی؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر مومن عمومی طور پہ جنت میں تو ہے، لیکن کوئی شخص بذاتی بعینہ جنت میں ہے کہ نہیں؟ اللہ اعلم، اللہ اعلم، اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو ہم جنت کی گواہی نہیں، دنیا میں زندگی میں ہم امید رکھتے ہیں، مومن ہے، گناہ گنہگار ہے یا گناہ ہو گیا اسے، دنیا میں اس زندگی میں ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تو اسے گناہوں کو معاف کر دے پر رحمت سے جنت میں داخل کر دے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جنت کی ہم گواہی نہیں دیں گے یہ شخص جنتی ہے 100%. ارے دنیا میں تو کہتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں, مرنے کے بعد یہ کوئی تضاد ہے؟ نہیں, کوئی تضاد نہیں ہے. یہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات کی جا رہی ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا, مسلم جماعت کا عقیدہ ہے یہ کہ مرنے کے بعد متعین شخص کے لیے, عمومی طور پہ نہیں, ہر مومن جنت میں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن فلان شخص ایکس وائی زیڈ فلان شخص جنت میں ہے, ہم کہتے ہیں اللہ اعلم, گواہی نہیں دیتے. اگرچہ وہ مومن ہے, پکا مومن ہے, متقی پرہیزگار ہے ہمارے نزدیک. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الاعمال بالخواتیم, ہمیں کیا پتا خاتمہ کی چیز پہ ہو. امید تو کرتے ہیں کہ خیر پہ خاتمہ ہو, مومن ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یقیناً جنت میں ہے کہ نہیں. ونستغفر لمسيئهم, جو گنہگار ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ونخاف علیہم, لیکن ڈر بھی لاحق رہتا ہے. ولا نقنطهم, اور ان کو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں کرتے. محسن ہیں, مسیء ہیں. محسن اچھے عمل کرنے والے, کبیرہ گناہ نہیں کیا, کیا پھر بھی جنتی ہیں؟ پھر بھی نہیں کہہ سکتے ہم. جنت کی گواہی کسی متعین شخص کے لیے نہیں دے سکتے ہم. تو کیا 100% دنیا میں وہ پکے مومن ہیں؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ پکے مومن ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کر دے. آئیے دیکھتے ہیں علماء کے اقوال اس موضوع کے تعلق سے. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام صاحب کی مراد اس جملے سے یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جن کی گواہی دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی, جیسا کہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں گواہی دی جنت کی, یا ان جیسے دوسرے صحابہ, جیسا کہ امام صاحب کے آخری قول میں یہ بات واضح ہوگی, یہ جان لیں کہ رسول جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم مومنوں کے لیے اور متقین کے لیے عموماً گواہی دیتے ہیں جنت کی, کہ وہ جنت, کہ وہ جنتی ہیں, اور کافروں کے لیے, مشرکی منافقین کے لیے ہم گواہی دیتے کہ وہ عمومی طور پہ کہ وہ جہنمی ہیں, جیسا کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث ہے متواترہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات والنعیم, سورۃ الطور آیت نمبر 17, بے شک متقین جنات اور نعیم میں ہے. تو متقی, ہر متقی جنت میں ہے, آیت ثبوت ہے. وقول عز وجل, اللہ تعالیٰ کا فرمان, وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, سورۃ توبہ آیت نمبر 72. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا مومنوں کے ساتھ, مومن مرد اور مومن عورتوں کے ساتھ, کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں, وہ ہمیشہ ان میں رہیں گی. امام صاحب فرماتے ہیں بہت ساری اور بھی آیات ہیں, کافر جہنمی, سارے کافر جہنمی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ثبوت میں دلیل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر آیت نمبر 36 میں, 36 میں, والذین کفروا لہم نار جہنم, اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے نار جہنم ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا, نہ ان کو موت آئے گی کہ اس میں مر کے ہلاک ختم ہو جائیں گے. ولا یخفف من عذابها, نہ اس کے عذاب میں سے کوئی کمی ہوگی. کذالک نجزی کل کفور, اسی طریقے سے ہم ہر کفر کرنے والے کو جزا دیں گے, یعنی یہی سزا دیں گے. منافقین کے تعلق سے سورۃ النساء آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین, کدھر ہے آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ اچھا ادھر میرے پاس 145 ہے نا, اچھا دیکھ لینا. سورۃ النساء 145 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, بے شک منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے پست نچلے حصے میں ہوں گے, اور ان کے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. شہباز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت ساری اور بھی آیات ہیں, وہ باللہ التوفیق. العلامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں, یاد رکھیے یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا, کہ وہ کسی کے لیے جو مر جاتا ہے مسلمانوں میں سے جنت کی گواہی نہیں دیتے اور نہ ہی جہنم کی گواہی دیتے ہیں، الا یہ کہ جس کی گواہی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور خبر دی، لیکن وہ محسنین کے لیے امید رکھتے ہیں، اور جو ان میں سے برے کام کرنے والے ہیں، گنہگار ہیں، ان کے تعلق سے ڈر رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، اور ڈر اس چیز کا ہے کہ ان کی کہیں پکڑ نہ ہو۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں، علامہ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بہت سارے لوگ جب کسی عالم یا کسی امیر یا کسی بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں یا ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں المغفور لہو، کہتے ہیں مرحوم، ہمارے نزدیک مرحوم کہتے ہیں، فلان مرحوم، مرحوم ہو یا مغفور لہو ہو، او ساکن الجنان، جنت میں سکونت اختیار کرنے والا، وانکم من ذلک قولہم، اور ان سے زیادہ خطرناک یہ بات ہے، نقل الی الرفیق الاعلی، اب رفیق اعلی تک یہ شخص پہنچ گیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں ولا شک ان هذا قول علی اللہ بلا علم، کوئی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بغیر علم کے قول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں بغیر علم کے قول شرک کے برابر ہے، عدیل الشرک، یعنی کوئی عام گناہ نہیں ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے حق میں بغیر علم کے بات کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی شرک جیسا ہی ہے۔ اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 میں، 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، کسی کو شریک ٹھہراتے ہو جس کے تمہارے پاس کوئی سلطان، کوئی ثبوت نہیں ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی ایسی بات کریں جن کا تمہیں علم نہ ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشرک کا تو ہم جہنم کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ بے شک جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک یا کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی عمومی طور پہ ہر مشرک جہنم میں، ہر کافر جہنم میں، ہر منافق جہنم میں، ہر مومن جنت میں، ہر متقی جنت میں ہے، عمومی طور پہ۔ فلان شخص بعینہ ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ وہ خیر پہ ہوگا مومن کے لیے، ٹھیک ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اعلم، لیکن ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم اچھا دعا کیا کریں، مغفور لہو کہیں گے، مرحوم کہیں گے، یا رحمہ اللہ، رحمۃ اللہ علیہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ مرحوم اور رحمۃ اللہ علیہ میں کیا فرق ہے؟ مرحوم یقیناً گواہی ہے کہ وہ مرحوم ہے، کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا ہے، کوئی جان سکتا ہے علم غیب؟ کوئی جانتا ہے کہ فلان ہمارا عالم ہے، امام ہے، مر چکا ہے، مرحوم ہے وہ، ہمیں پتہ ہے؟ یقیناً کوئی جان سکتا ہے، کیوں؟ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سپورد ہے، ہم نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے کسی کے ساتھ بھی، لیکن یہ کہ رحمہ اللہ، یہ کیا ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما۔ دونوں فرق واضح ہے کہ نہیں؟ ایک دعا ہے اور ایک جزم، آپ یقیناً کہہ رہے ہیں، یقین کی بات ہمارے بس میں نہیں ہے، دعا ہم کر سکتے ہیں، اس لیے ہمارے ذمہ دعا کرنا ہے، قبولیت اللہ تعالیٰ کے سپورد، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ فی ذمت اللہ کا لفظ درست نہیں ہے، یعنی ہونا یہ چاہیے کہ ہم کہ وہ شخص مر گیا ہے، اب اس کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے، چاہے اگر اس معنی سے کہتے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو معافی کر دے گا، اگر اس معنی کے اعتبار سے پھر غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ اس جملہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ جو بات ہوئی ہے یہ کسی متعین شخص کے لیے گواہی دینا کہ وہ جنت میں، اہل جنت میں سے ہے، یا وہ اہل جہنم، اہل نار میں سے ہے، ہم کسی شخص یعنی بعینہ نہیں کہ گواہی نہیں دیتے کہ وہ جنتی ہے، دوزخی ہے، الا بدلیل، الا ایک کہ اس کی دلیل ہو، اور دلیل یہ ہے کہ جس کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو کہ وہ جنت میں سے ہے، ہم گواہی دیتے کہ وہ جنت میں سے ہے، اور جن کی گواہی اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ جہنم میں سے ہے یا جہنمی ہے، ہم یہی وہی گواہی دیتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ تو متعینین کے لیے ہیں، متعین شخص، لیکن عموماً اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کافر عمومی طور پہ کافر جہنم میں ہے اور مومن جو ہیں وہ جنت میں ہیں. السبیل تخصیص ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون جنت میں کون جہنم میں ہے، لیکن مومنوں کے لیے ہم امید رکھتے ہیں، محسنین کے لیے امید رکھتے ہیں، اور جو مسلمانوں میں سے جو گنہگار ہیں، برائیاں کرنے والے ہیں، ہم ڈر رکھتے ہیں کہ ان کو کہیں پکڑ نہ ہو. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس معاملے کے تعلق سے. پھر شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں ونستغفر لمسیئهم ونخاف علیہم ولا نقنطهم، اس جملے کے تعلق سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ان میں سے جو گنہگار ہیں، ان مسلمانوں میں سے، ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یعنی اس کا حق ہے کہ ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور اس کے لیے توبہ کی دعا کرتے ہیں، توفیق کی دعا کرتے ہیں، اگرچہ وہ گنہگار ہو، کیونکہ یہ اس کے ایمان کا حق ہے ہمارے اوپر. جب مومن ہے اب اس کا ایمان کا ہمارے اوپر کوئی حق، کچھ حقوق ہیں، ان میں سے یہ حق ہے کہ اس کے لیے ہم دعا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ محمد آیت نمبر 19 میں 19، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت بخشش طلب کرو، اور مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے. امام صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی گنہگار کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں کرتے، جیسے کہ خوارج و معتزلہ نے کہا. یہ ان کا عقیدہ، ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ وعید کا حقدار ہے، اور اس کے لیے وعید ضرور ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے نیچے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نیچے ہے. اگر اللہ تعالیٰ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا، اسے معاف کر دے گا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، سورۃ یوسف آیت نمبر 87، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحمت سے مایوسی کافروں کا کام ہے، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اگرچہ گناہ بھی ان سے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. مطلب اس کا یہ ہرگز نہیں کہ انسان گناہ کرتا رہے اور یہی کہتا رہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ امید نہیں ہے. امید کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اس گناہ سے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے کہ اسے گناہ معاف ہو جائیں گے. وَمَن يَقْرُطْ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِلَّا الضَّالُونَ، دوسری آیت سورۃ الحجر آیت نمبر 56 میں، 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. اور سورۃ زمر آیت نمبر 53 میں، 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پہ اسراف کیا، گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہرگز نہ ہونا. امام صاحب فرماتے ہیں والوعیدیہ، اور وعیدی گروہ کون ہے؟ الذین هم الخوارج، جیسے کہ خوارج ہیں اور معتزلہ انہیں وعیدیہ میں ہیں، اور ہر وہ شخص جو ان کے راستے کو اختیار کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے رہتے ہیں، اور ان کو ملت اسلام سے بھی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے نکال دیتے ہیں، اگرچہ ان کے گناہ شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو، یعنی کفر کے علاوہ کوئی گناہ کے کوئی ارتکاب کرتا ہے مسلمانوں میں سے، کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے، کسی نے زنا کیا، کسی نے سود کھایا، یا کسی نے والدین کی نافرمانی کی، یا کوئی حرام چیز کھائی ہے، تو خوارج جو معتزلہ کا یہ منہج ہے. خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے دنیا میں اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا مرنے کے بعد. معتزلہ کہتے ہیں دنیا میں نہ کافر ہے نہ مومن ہے، اور جہنم مرنے کے بعد کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا. مومن کیا کہتے ہیں؟ مسلمان رسول الجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ وہ مومن اپنے ایمان سے ہے، فاسق اپنے کبیرہ گناہ سے ہے. اس کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے جب تک کہ اس کے گناہ پاک نہیں ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے اسے جنت میں داخل کر دے اور اس کی پکڑ نہ ہو. امام ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ جملے کے تعلق سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اور ایک نئی بات جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں, وہ یہ ہے کہ گناہوں کے کفارے جو ہیں تقریباً 11 کے قریب ہیں جو امام صاحب بیان کیے ہیں. میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں یہ سب یاد کر لیں. اللہ تعالی نے ہمیں عذاب کے لیے پیدا نہیں کیا, گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے واللہ, اور جہنم میں وہی جاتے جو جہنم کو مستحق ہوتا ہے. اللہ تعالی نے جہنم سے بچنے کے لیے واللہ ایسے دیواریں بنائی ہیں تاکہ میرے بندے جہنم تک جا نہ سکے. جہنم میں وہی جاتا جو یہ ساری دیواریں توڑ کے جاتا ہے, ایک دیوار نہیں, دو نہیں, 10 سے زیادہ واللہ. لیکن اس سے پہلے ایک حدیث, بڑی پیاری حدیث ہے جو امام صاحب نے یہاں پہ بیان کی, میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مسند احمد میں اور ترمذی میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, قلت یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة, سوره المؤمنون آیت نمبر 60, هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق. یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے, ان مسلمانوں کے تعلق سے ہے جو زنا کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں, یعنی گنہگار مسلمانوں کے تعلق سے, جن لوگوں نے جو عمل کرنے تھے وہ کر دیے اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں. عمل تو کیے لیکن عمل کرنے میں دل ابھی ڈرے ہوئے ہیں, یہ کون سے عمل جو انہوں نے کیے ہیں. سید عائشہ نے اس آیت کریمہ سے یہ سمجھا کہ ظاہر کوئی گناہ ہی ہوگا تو گناہ گنہگار کے دل کانپتا ہے, اسی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا ابن تصدیق, یہ بات نہیں ہے اے صدیق کی بیٹی, یہ بات نہیں ہے. ولکنہ الرجل یصوم, ذرا غور سے سنیں, ولکنہ الرجل, یہ اس شخص کے تعلق سے, یصوم ویصلی ویتصدق ويخاف الا يقبل منه, اس شخص کے تعلق سے ہے جو روزہ رکھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, صدقات اور خیرات اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہے, لیکن پھر بھی اسے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کی یہ عبادات قبول نہ فرمائے. سبحان اللہ, مومن جب عبادت کرتا ہے اسے یقین ہوتا ہے قبول ہو گئی. کیا خیال ہے, کوئی گارنٹی ہے؟ یرحمک اللہ, کوئی گارنٹی ہے کہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی مکمل قبول ہو گئی, یا ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ امید ہے. ہم نے نماز کے شروط, ارکان, واجبات پورے کیے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ نماز پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے گا. دل میں, مومن کے دل میں ہمیشہ ڈر رہتا ہے. امام زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ حج کرنے کے لیے جب احرام پہنتے تھے نا, اب نیت کرتے وقت ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا ہے, ان کا رنگ اڑ جاتا ہے, پیلے پڑ جاتے. تو کے شاگرد و ساتھی میں سے کسی نے کہا, امام صاحب آپ خوشی خوشی گھر آپ نے غسل کیا ہے, آپ نے احرام کے کپڑے پہنے ہیں, جب نیت کی بات آتی تو آپ بالکل رنگ بدل جاتے, آپ کی آواز ہی نہیں نکلتی اور آپ بالکل ایک عجیب سی آپ کی حالت ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبیک اللہم لبیک, اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہے کہ مجھے تیری ضرورت ہی نہیں ہے. امام زین العابدین بن الحسین بن علی جانتے ہیں کون ہیں؟ من سادات التابعین, تابعین کے اولیاؤں میں سے ہے, سرداروں میں سے ہے. ہم کیسے عمرے کرتے ہیں پتہ ہے؟ احرام یوں غسل کیا, احرام پہن لیا, گاڑی میں بیٹھے ہو, راستے میں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, گپے لگا رہے ہیں, عمرہ کر لیا, ٹیلی فون پہ بات بھی کر رہے ہیں, ادھر بھی بات بھی کر رہے ہیں, ادھر بچوں کو بھی پکڑ رہے ہیں, اس کو بھی کر رہے ہیں, عمرہ کر لیا, واپس آ گئے, ڈکار بھی نہیں دیتے. انا للہ وانا الیہ راجعون. عبادت میں آپ جب عبادت میں داخل ہوتے ہیں آپ کی کیفیت کیسے ہونی چاہیے؟ بعض لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں واللہ جیسے کوئی پتہ ہی نہیں اللہ کا گھر ہے, شاید اپنے گھر میں اپنے گھر کا احترام شاید اللہ گھر سے زیادہ ہو, شاید واللہ اعلم. جب بارشیں ہوتی ہیں نا تو پاؤں گھیلے ہو جاتے ہیں نا, تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, مسجد میں فوراً داخل ہو جاتے ہیں, پاؤں گھیلے ہیں جیسے بھی ہیں. اپنے گھر میں کیسے کرتے ہیں, فوراً داخل ہوتے ہیں, تھوڑا سا باہر جو ایک ہم نے باہر فٹ میٹ جو بچھائے ہوئے اس میں ذرا رکتے ہیں تھوڑا سا, پھر پاؤں تھوڑا صاف کرتے ہیں, پھر اندر جاتا کہ ہمارے گھر کا قالین نہ خراب ہو. وہ کرتے کہ نہیں کرتے, مسجد ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیں, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جو فٹ میٹ جو مسجد کے باہر پڑے ہوتے ہیں, میں نے بعض لوگ دیکھے وہاں پہ ٹھہرتے ہیں, پاؤں ہی صاف کرتے ہیں جوتا اتارنے کے بعد. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, یوں جوتا اتارا, جوتا اتارا گیا, جوتا پھینک دیے کسی سائڈ پہ بھی اور بس اندر فوراً داخل ہو گئے. ہے نا, مسجد قالین ہے نا صاف کرنے کے لیے, وہ صاف پاؤں ہو جائیں گے صاف. سبحان اللہ. پھر ہم چیختے چلاتے روتے ہوئے کہتے ہیں یار یہودیوں نے دیکھو بڑا ظلم کیا ہمارے, یہودیوں نے ظلم کیا ہے, نصارہ نے ظلم کیا ہے, ہندو نے ظلم کیا ہے, فلاں نے ظلم کیا ہے. سب سے بڑے ظالم ہم خود ہیں, یہ کبھی ہمیں سوچا نہیں ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بہرحال تو اس پیارے حدیث سے کیا سبق ملا ہے ہمیں, مومن جب عبادت کرتا ہے تو اس کے دل میں ڈر باقی رہتا ہے کہ کہیں یہ عبادت میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. اسے امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا, اس امید کے ساتھ ڈر بھی ہوتا ہے اور پھر محبت بھی ہوتی ہے. اور یہ تین ارکان ہیں عبادت کے, تین ارکان ہیں عبادت کے جس کے پر کوئی عبادت ہوتی نہیں ہے. محبت ہے جو اصل بنیاد ہے عبادت کی, امید ہے کہ قبول ہوگی, ڈر ہے کہ کہیں رد نہ ہو جائے. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں امام حسن البصری قول بیچ میں آ گیا, بھی سن لیں اسی حدیث کے تعلق سے. امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عملوا اللہ بالطاعات, اللہ قسم انہوں نے اچھے عمل کیے. اسی آیت کریمہ کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ اللہ قسم نے اچھے کام کیے اور اجتہاد بھی کیا ان اچھے کاموں میں, فرمانبرداریوں میں, لیکن ان کو یہ ڈر لاحق ہوا کہیں ان پر واپس رد نہ کر دی جائے. بے شک مومن جو ہے وہ اپنے احسان کے ساتھ ڈر کو بھی ملا دیتا ہے, احسان کے ساتھ اچھے عمل کے ساتھ ڈر کو بھی شامل کر دیتا ہے, اور منافق اپنی برائی کے ساتھ امید کو شامل کر دیتا ہے. فرق دیکھا دونوں کا, مومن اپنے فرما برداری اپنے احسان عمل صالح کے ساتھ خوف کو شامل کر دیتا ہے, اور منافق اپنی برے عمل کے ساتھ امید کو شامل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں مکفرات الذنوب جن کا ذکر امام صاحب نے کیا, جلدی سے میں بیان کرتا ہوں دلیل کے ساتھ, تقریباً 11 ہیں. آئیے دیکھتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں, فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 اسباب, 10 کا بتایا ہے لیکن بیان 11 کیے ہیں. عرفت, یہ کہاں سے, یہ 10-11 گئے کہاں سے آئے ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں, عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة, یہ کتاب اور سنت یعنی قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ احادیث شریفہ کی تتبع کرتے ہوئے, ان کو جمع کرتے ہوئے جن کا تعلق اس موضوع سے یعنی کفارات الذنوب سے, گناہوں کے کفارے سے, جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں ان سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا یا یہ پھر بات کی کہ 10 یا 11 یہ اسباب ہیں, یعنی اپنی جیب سے نہیں نکالے ہوئے, قرآن سنت کی روشنی بیان ہو رہا ہے. السبب الاول التوبہ, توبہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى پوری آتی ہے, لیکن یہاں پہ صرف شاہد ہے, الا من تاب, سورۃ مریم آیت نمبر 60. پھر آگے اور بھی دلائل ہیں لیکن میں صرف ایک ہی پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ کیونکہ لمبی بات ہو جائے گی. پھر تو پہلا سبب ہے کفارات الذنوب کا, گناہ کا کفارے کا, سورۃ مریم آیت نمبر 60 اور فرقان آیت نمبر 70 دونوں میں ہے. فرقان آیت نمبر 70, الا من تاب یہ لفظ دونوں میں ہے. دوسرا سبب الاستغفار, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی عذاب نہ دینے والا ہوتا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں، جب تک استغفار ہے تو پکڑ نہیں، عذاب نہیں ہے، تو استغفار کی وجہ سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، سورۃ انفال آیت نمبر 33. اب ہم سے خود فرماتے ہیں توبہ استغفار میں کیا فرق ہے، اگر بات یہی تھی آپ نے جلدی سوال کر لیا. فرماتے ہیں بعض اوقات استغفار الگ سے بیان کیا جاتا ہے، بعض اوقات توبہ کے ساتھ مقرون ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، اب دونوں کے ساتھ ہیں، یا کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ الگ سے ہے، یا اتوب الی اللہ الگ سے ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں اگر الگ الگ سے بیان ہو تو ایک دوسرے میں شامل ہو جاتے ہیں، جب میں کہتا ہوں استغفر اللہ تو اس میں توبہ بھی شامل ہو گئی، جب میں کہتا ہوں اتوب الی اللہ تو اس میں استغفار بھی شامل ہو گیا، لیکن جب ایک ساتھ آتے ہیں تو تب معنی میں فرق ہے. فالاستغفار، سنے فرق، استغفار کا معنی ہے طلب وقایت شر ما مضى، استغفار کا معنی ہے جو گناہ گزر گئے ہیں، جو شر ان کی وجہ سے پہنچنے والا ہے ان سے بچنے کی طلب اللہ تعالیٰ سے کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا. والتوبہ، توبہ کا معنی الرجوع، واپسی اللہ تعالیٰ کی طرف. وطلب وقایت شر ما يخاف في المستقبل، اور جو مستقبل میں آنے والا شر ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا. اچھا، من سیئات اعمالی، اپنے گناہوں سے. ایک تو یہ جو امام صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے، ایک تو یہ وجہ، اور یہ ملتے جلتے اسباب ہے، ایک تو یہ گزرے ہوئے گناہ، ایک آنے والے جو گناہوں کی وجہ سے جو شر پہنچنے والا ہے. حق بات یہ ہے کہ گناہ جو انسان کر رہا ہے یا کر چکا ہے، اگر کوئی شر لاحق ہونا ہے تو پھر یا تو پریزنٹ میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا. امام سے کہ پریزنٹ میں تو استغفار کریں تاکہ ابھی آپ کو محفوظ ہو جائے، اور مستقبل میں اگر آپ بچنا چاہیں تو پھر توبہ کریں. اس سے بہتر جو میں نے فرق جانا ہے علماء سے وہ یہ ہے کہ استغفار ان گناہ سے ہوتا ہے جو آپ کو یاد نہیں ہیں، جو آپ کر چکے ہیں. متعین انسان گناہ کرتے رہتے یاد کہاں رہتے ہیں، کسی مجلس میں 10 مرتبہ غیبت کر لیتا پتہ نہیں ہوتا، پھر بھول جاتا ہے کس کی غیبت کی کس کی نہیں کی. تو استغفار ان گناہوں سے جو انسان بھول چکا ہوتا ہے، توبہ اس گناہ سے جو کرنٹلی کر رہا ہے، جس کو اس کو پتہ ہے کون سے میں گناہ کر رہا ہوں. تو توبہ متعین گناہ کے لیے جو وہ کر رہا ہے، استغفار عمومی طور پہ وہ جو گناہ جو ہو چکے ہیں جس کا اس کو علم نہیں ہے. اور دونوں کو ملا دیتا ہے تو پھر وہ جو گزر چکے ہیں جو اس کو یاد نہیں ہے، وہ جو وہ ابھی کر رہا ہے، دونوں سے اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہے. اللہ اعلم. توبہ بڑے گناہ سے، بڑے گناہ کے لیے کی جاتی ہے، چھوٹے گناہ کے لیے کفارات کافی ہیں، لیکن توبہ چھوٹے گناہوں سے بھی کی جاتی ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے. توبہ عموم کے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ توبہ عام طور پہ دونوں کے لیے ہوتی، خاص طور پہ کبیرہ گناہ کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ ہمارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور جو بھی نیک اعمال ہیں وہ چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. آ رہے ابھی آ رہے، جلد بازی نہ کریں. تیسرے نمبر پہ، کتنا ہو گیا، پہلا توبہ، دوسرا استغفار ہے، نہیں ہو گیا، توبہ پہلا، دوسرا استغفار. سبب الثالث، جی استغفار قرآن کی آیت میں نے بتائی ہے، سورۃ انفال آیت نمبر 33، انفال 33. اور سورۃ نوح میں وقد استغفر ربک من انہ کان غفارا، کافی آیات ہیں. اچھا، تیسرا سبب الحسنات، نیک اعمال. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے، اور ایک برائی ہوتی ہے. فالویل لمن غلبت احادہ عشراتہ، تو ویل اس کے لیے ہے جس کے دسوں اس کے اکائیوں سے، جس کی اکائی اس کے دسوں سے غالب ہو جائیں، اس کے لیے ویل ہے. ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کے 10 گناہ ثواب مل گیا، ایک کے برابر 10. ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اب گناہ غالب ہو جاتے ہیں. جہنم میں کون جاتے ہیں؟ گناہ غالب ہوتے ہیں نا. اب اس کی احاد اکائیاں جو ہیں وہ ان دسوں پر غالب ہوئے کہ نہیں؟ ویل اسی کے لیے ہے. پھر اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرما سورۃ ہود آیت نمبر 114 میں، ان الحسنات یذھبن السیئات، اور متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہاں پہ؟ اچھا یہ اگلا ہے، چوتھا سبب، سوری چوتھا سبب، المصائب الدنیاویہ، دنیا کی مصیبتیں. کوئی فری میں نہیں، یاد رکھیں جو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے، اور اس تکلیف سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفق علیہ حدیث میں، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، چاہے وہ غم ہو یا ہم ہو یا حزن ہو. اچھا تین چیزیں، غم، ہم، حزن، کیا فرق ہے تینوں میں؟ بعد میں یاد کر رہے ہیں، بعد میں بتانا مجھے، پورا کر لیں. حتی شوکت و اشاکوہا، یہاں تک کہ کانٹا بھی اسے اگر چبھتا ہے، الا کفر بہ من خطایاہ، الا کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. کانٹا بھی چبھتا ہے، درد ہوتا ہے کانٹا چبھنے کا، آپ کے جو گناہوں کا ڈھیر اس میں سے ایک گناہ اڑ گیا، یعنی صغیرہ گناہ کے کفارہ کی بات ہو رہی ہے. بعض کو شوگر کے مریض بیچارے پریشان ہوتے ہیں نیوروپیتھی کی وجہ سے، ان کے جو نروز ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں اور بے قابو ہو جاتے ہیں بیچارے. اگر حال پوچھیں، بابا جی کیا حال ہے، کہتے ہیں لانا تو شوگر پہ، مار دیا اس نے، برباد کر دیا اس نے، ذلیل کر دیا اس نے. اگر صبر کر لیتے نا، تو یاد رکھیں اگر ایک سوئی، ایک کانٹا چبھتا ہے تو ایک گناہ معاف ہوتا ہے. جس کے جسم میں 100 کانٹے چبھتے ہوں شوگر کی وجہ سے، تو کانٹے تو چبھیں گے، بچ نہیں سکتے، مرض لگ گئی ہے، اب اس تکلیف سے بچیں گے نہیں. ہاں علاج کروائیں کروائیں، میں یہ نہیں کہ علاج نہ کروائیں، لیکن تکلیف تو پہنچنی ہے، علاج جب تک ہوتا رہے گا. آپ کا ریئیکشن کیا ہے؟ لعنت بھیجی ہے تو ثواب تو گیا نا، صبر تو کیا نہیں. اپنے آپ کو ان 100 نیکیوں سے، یعنی ان 100 کفاروں، جو آپ کے گناہ کا کفارہ تھا، اپنے آپ کو محروم کر دیا. کیا ملا؟ تکلیف بھی پہنچی دنیا میں، گناہوں کا کفارہ بھی نہ ہوا، اور نقصان بھی اٹھا لیا. جی، دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں اس کی پکڑ نہیں ہوتی.
ہاں، ایک آدمی نے اپنے شوگر پہ لعنت بھیجی، ایک نے سبھی یہ بتایا کہ شوگر ہے،
تو کیا مشکل ہے بھائی؟ فرق ہے نا دونوں میں. ایک شخص خبر دیتا ہے یار مجھے شوگر ہے، دوسرا کہتا ہے لعنت تو شوگر پہ اسی نے ذلیل کر کے رکھا ہے. فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ تو خبر تو ٹھیک ہے، خبر دے رہے ہیں مجھے شوگر ہے، اس میں کیا مشکل ہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ایک تو یعنی شکایت بھی کرنی ہے، اور اس انداز سے شکایت کرنی ہے. چار ہو گئے، پانچ ہو گئے، پانچویں سبب الخامس، عذاب القبر، قبر کا عذاب. وسیعتِ الکلام علیہ، امام صاحب فرماتے ہیں اس کی بات آئے گی. عذاب القبر کے اندر جو ہے، جیسے کہ معروف ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے اور دیگر روایت میں بھی آیا ہے، کہ قبر کا عذاب جو ہے وہ حق ہے، اور جو گنہگار ہیں ان کو ملے گا. اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن جائے گا، بعض لوگوں کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گا. جن کے جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے تو ان کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ قبر کے اندر اگر کوئی شخص نافرمان ہے جس کو قبر کا عذاب مل گیا، قبر کا عذاب، تو اگر وہ مومن موحد ہے لیکن اس کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے قبر کا عذاب اسے ملا ہے، تو آخرت کے گناہوں کی تخفیف ہو رہی ہوتی ہے. یہ بھی کفارات الذنوب میں سے ہے، اور ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. جب گناہ ختم ہوئے، اگر آخرت سے پہلے اس کے گناہ جھڑ گئے قبر کے اندر ہی، تو اسے گناہ جھڑ گئے، اب جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ. جس کے دیکھیں جہنم پہ پھر بھی کون جا رہا ہے، یعنی قبر کے عذاب میں بھی اس کی وجہ سے تخفیف نہ ہوئی اس کی. اب ذہن میں یہ رکھیں کہ جہنم ہی کون ہے، ابھی تک اسے گناہ، یہ چار سبب گزر گئے، ابھی تک اسے گناہ باقی ہیں. پانچواں سبب آیا عذاب قبر سے بھی اس کو نجات نہ مل سکی، وہاں پہ بھی عذاب اس نے کھایا، تب بھی اس کو گناہ نہیں جڑے. अच्छा वो तो काफी ऐसे गुनाह है, काफिर के तो कभी निकलेगा नहीं, काफिर जो मुर्तद है, और बाकी जैसे खुदकुशी है, खुदकुशी के लिए बहुत लंबे रस्ते खालिदीन का लफ्ज आया है, खालिद मुखल्लदन फिन्नार, एक अबदन का लफ्ज भी आया है। तो बाज़ लोगों ने ये समझा है कि ये काफिर बन चुके हैं, नहीं खुदकुशी में काफिर थोड़ी काफिर नहीं है। तो ये लंबे अरसा क्यों है, यानी खुदकुश शख्स जो है नऊज़ु बिल्लाह वो जहन्नुम में लंबे अरसे तक अज़ाब खाता रहेगा, लंबे अरसे तक, लेकिन फिर भी निकलेगा वो। ठीक है, मेरा सवाल का जवाब दें पहले, गम हम हुज़्न जान ना छुड़वाएं, जल्दी से। गम हम और हुज़्न में क्या फर्क है, जल्दी से, चाय है गर्म? क्या चीज? अफसोस। कहाँ पे अफसोस? गम से। गम क्या है? अच्छा, तीनों तीनों में एक चीज यकसा है, क्या है? परेशानी। हम तर्जमा करते परेशानी कर, नहीं नहीं परेशानी परेशानी। अच्छा, अरबी में परेशानी नहीं कहते, अरबी में मुख्तलिफ है। अच्छा, एक और भी दे दूँ, कर्ब चौथा, नऊज़ु बिल्लाह। अब चौथा भी आ गया, इन चारों में क्या फ़र्क है? गम है, हुज़्न है, गम है, हम है, हुज़्न है, कर्ब है। अच्छा, एक है तरतीब से, अब क्या कह रहे हैं? हम पहले कह रहे हैं, क्या मुस्तक़बिल के लिए? गम, गम कहाँ गया, क्या बच गया? प्रेजेंट हालत में अल्लाह के बंदे, एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर है। तो प्रेजेंट में गम है, वो परेशानी जो अभी आप झेल रहे हैं उसे कहते हैं गम, करंटली प्रेजेंट उसे गम कहते हैं। परेशानी अभी लाहक है, मुसलसल जारी है, इसे गम कहते हैं। वो परेशानी जो माजी में, माजी की वजह से लाहक हुई है, और वो परेशानी जो आने वाली है, जो आने वाली परेशानी है उसे क्या कहते हैं? हम, जो गुजर गई है। माजी में क्या, जो माजी में गुजर चुका है, तो क्या कहा उन्होंने? उन्हें हम कहा या हुजन का? दोनों था, हम था और हुजन था। हुजन, जी कौन फैसला करेगा भाई, मुफ्तियों का इख्तिलाफ हो गया है। انما اشكو بثي وحزني الى الله حزن تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اب یہی کہہ رہے ہیں نا بارک اللہ یہی ہے السبب السادس چھٹا سبب پانچواں عذاب قبر ہو گیا نا چھٹا سبب دعاء المؤمنین مومنوں کو دعا مرنے کے بعد واستغفارهم فی الحیاۃ وبعد الممات مومن کے لیے دعا کرنا زندگی میں مرنے کے بعد یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے السبب السابع ساتواں سبب ما یهدى الیہ بعد الموت جو مرنے کے بعد کسی کو پہنچتا ہے میت کے لیے جو کوئی شخص عمل کرتا ہے تاکہ اسے فائدہ ملے مرنے کے بعد من ثواب صدقۃ او قراۃ او حج امام صاحب یہ فرماتے ہیں صدقہ ہو یا قراءت ہو، یعنی قرآن مجید کی، یا حج ہو، وہ قراءت قرآن مجید درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کا جو قرآن خوانی ہوتی ہے یا اصال ثواب قرآن مجید کا جو ہوتا ہے اس کی دلیل نہیں ہے. بعض علماء کے نزدیک یہ درست ہے لیکن اس کی دلیل نہیں. میت کو صرف وہی چیز پہنچتی ہے مرنے کے بعد جس کی دلیل ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے دنیا سے سوائے تین چیزوں کے. کون سی ہیں؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہو، یا علم انتفع بہ، یا ولد صالح یدعو لہ. صدقہ جاریہ ہو، یا ایسے علم جو چھوڑ گیا ہو جس جو نفع بخش علم ہو، یا ایسی اولاد نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. اس کے علاوہ جی کوئی بھی ہو، ولد، ولد کسے کہتے ہیں، ابن کسے کہتے ہیں، ہاں ولد کسے کہتے ہیں، پھر مفتی کو اختلاف ہو گیا ادھر کے ادھر کے، نہیں پتہ نہیں. ولد کہتے دونوں کو بھائی، اولاد میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہوتی ہیں، ابن بیٹے کو، بنت بیٹی کو، بات ختم ہوئی. ویسے میں نہیں نہیں لفظ لفظ کی بات کر رہے ہیں، اولاد، ولد. ولد عام طور پہ مطلقاً کہا جائے تو اس میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہوتی ہیں، اگر ابن کہا جائے تو پھر بیٹا مقصود ہوتا ہے، بنت کہا جائے تو بیٹی مقصود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک کر دو اپنی کتاب کو، جس کتاب میں ولد لڑکا لکھا ہوا غلط ہے. ویسے یہ جو عام عربی ہے وہ تو توڑ پھوڑ دیتی ہے نا، ہم عام عربی کی بات نہیں کر رہے، ہم جو صحیح فصیح عربی اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جس چیز کی دلیل ہے وہی میت کو پہنچتے، بغیر دلیل کے میت کو نہیں کچھ پہنچتا. کوئی شخص جو بھی کہے، کوئی عالم جو بھی بات کرے، ہمارے پاس پیمانہ دلیل ہے، جس کی دلیل ہے تو پہنچے گا، دلیل ہے تو نہیں پہنچے گا. جو بھی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ فلان عمل کرتے ہیں میت کے لیے، اب سوال کیا ہونا چاہیے، اس کو کوئی دلیل ہے؟ دلیل کہاں سے؟ قرآن، صحیح حدیث سے. اگر ہے تو ہمارے سامنے رکھیں، ہم بھی کرنے کے تیار ہیں، نہیں تو جو چیز موجود ہے اس میں کفایت ہے. تو زوید روایت کچھ دلیل ہوتی ہے، نہ مانے ہمیں ماننے کو، ان کو منوانا ہے، ہم نہیں کرتے، ان کو کرنا ہے تو کرنا. بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سب بدعات ہیں. میت کے لیے جمع ہونا، میت کے لیے سنیں ذرا، میت کے لیے جمع ہونا، میت کے گھر میں جمع ہونا صرف، یہ بھی صحابہ کرام نوح میں سمجھتے تھے کہ یہ نوح ہے، اور نیاح جو مسائل جہلیت میں سے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. صرف جمع ہونا، اور جو کل خانے میں ہوتا ہے کیا، جمع ہی تو ہوتے ہیں لوگ، اور کیا ہوتا ہے. تو صرف جمع ہونے کو صحابہ کرام جو ہے، اجماع ہے صحابہ کا، اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ میت کے گھر میں مرنے کے بعد جمع ہونے کو ہم نیاح سمجھتے تھے. اور نیاح آپ جانتے ہیں، دعا کرنا میت کے لیے کبیرہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے. تعزیت کریں، ٹیلی فون کے ذریعے کریں، گھر میں جا کے کریں، خاص متعین وقت، کیا گھر والوں اس کی طرف جائیں یا ٹیلی فون کریں، اگر نمبر آپ کے پاس ہے تو اس کو تعزیت کر لیں. بس کیا کریں، کھانا پکانا جو رشتہ داروں کا کام یا پڑوسوں کا کام ہے، ہاں یہ جائز ہے، یہ تو جائز. ہاں تین دن کے لیے آپ، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں، یا اگر رشتہ دار نہیں، جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ فارنرز ہیں تو جو پڑوسی ہوتے ہیں وہ یعنی بدل ہوتے ہیں، وہ پھر جو ہے مسنون ہے کہ وہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے. بعض لوگ خود نہیں پکاتے، بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، بھائی اگر کوئی نہیں دیتا تو پکائیں نا. کس نے کہا بھائی حرام؟ حرام تو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آل جعفر کے لیے کھانا پکاؤ. سن جعفر عنہ کو وفات ہوئی، شہید ہوئے جنگ موتا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آل جعفر مشغول ہیں اپنے غم میں، پریشانی میں، تو ان کے لیے کھانا پکاؤ. تو اس لیے ان کے لیے کھانا پکایا گیا. اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں پکاتا، جیسے کہ بعض لوگ ہوتے، پتہ نہیں ہوتا کسی کے، کوئی انڈیا یا پاکستان میں کوئی مر جاتا ہے کوئی پیارا، اور ہمیں یہاں پہ خبر نہیں ہوتی، وہ بیچارہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوتا ہے، ایک دن بیچارہ غم میں گزارتا ہے بھوکا، صبح خود پکا لیتا ہے، پھر کیا کرے. تو اس لیے خبر رکھنی اپنے مسلمان بھائیوں کی، اگر کہیں پہ ایسا ہو، یعنی کہ میرا گھر چوتھا ہے تو میں پڑوسی نہیں تو پہلا گھر والا دے، اگر وہ نہیں دیتا تو آپ جانتے آپ دے دو بھائی، کیا جاتا ہے. اللہ اعلم. نہیں جائز، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، کہ میت کے گھر میں اکٹھے ہو کے جانا, میت گھر میں جمع ہونا, جمع ہونا نوحہ سمجھا جاتا تھا. آپ نے تعزیت کرنی ہے, آپ خود چلے جائیں, آپ ٹیلی فون کے ذریعے کر لیں, یا اگر کوئی یعنی بغیر کسی وقت کو متعین کر کے کوئنسیڈنٹلی میں گیا ہوں یا دو ساتھ گاڑی نہیں ہے, ہم دو تین لوگ چلے گئے ہیں گاڑی پہ تاکہ تعزیت کر لیں, تو اس میں کوئی, لیکن وہاں پہ بیٹھنا اور جمع ہونا, یا جیسا آپ گھٹنے کی بات کی, آپ نے گھٹنیاں پڑھنا, تسبیحاں پڑھنا, قرآن اٹھا کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا, یہ ساری بدعات ہیں, جائز نہیں ہے, یہ بھی جائز نہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے بھی نہیں جائز, ان کا بھی نہیں جائز. مندی آئے یا کچھ بھی آئے, مندی ہو یا کوئی مذہبی ہو یا بخاری ہو, کچھ بھی ہو, کسی ادارے کا کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس ادارے کے اندر تعزیت جلسہ منعقد کرتے ہیں, جائز نہیں ہے. اچھا جی, یہ تو اور پھر مصیبت ہے. میں جو تعریف کلمات کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ جائز نہیں ہے, تو پھر اسے تو نوحہ کہتے ہیں, یہ تو اور مصیبت ہے. بہر اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. ساتواں پوائنٹ پہ ایک دعا بریک لگ گئے, ایک حدیث میں تین آیا ہے, دوسرے میں حج کا لفظ بھی آیا ہے, حج بھی جائز ہے, حج بھی کر سکتے ہیں, حج کی روایت بھی تو ہے نا, روزہ نے طواف نہیں, حج کی بات ہوئی ہے, حج اور عمرہ کی بات آئی ہے, حج کی روایت ایک ہے, عمرہ کی روایت دوسری ہے, روزہ کی بات آئی, کسی پر فرض روزہ باقی تو روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے, نذر روزہ ہے, نذر روزہ کسی نے نہیں رکھا, اس پہ منت مانی, اس کے جو وارث ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. جس کی دلیل میں یہ کہہ رہا ہوں, جس کی دلیل نہیں ہے آپ وہ نہیں کر سکتے. السبب الثامن, سبب الثامن, آٹھویں سبب گناہوں کا کفارہ, احوال یوم القیامہ و شدائدہ. اچھا قبر کی بات گزری, قبر میں جو سوال منکر نکیر کا ہوتا ہے وہ بھی کفارہ ہوتا ہے, یاد رکھیں. قبر کے اندر صرف ایک بات ہوئی ہے, کہ قبر میں ایک سے زیادہ چیز ہے, سوال منکر نکیر کا سوال جو ہے, یا پھر اس کا عذاب جو قبر میں ہوتا ہے, قبر میں جو تنگی ہوتی ہے, جو بھی تکلیف الغرض, جو بھی تکلیف میت کو پہنچتی ہے قبر کے اندر, وہ سارے کفارات ہیں, مختلف کفارات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آٹھواں سبب احوال یوم القیامہ و شدائد, نوٹ کر لیں, ابھی پوچھ لینا, میں پورے کر لوں, 11 پورے کر لوں گا, کیونکہ سوال سے پھر سوال نکلتا بات رہ جاتی ہے. جس کا کوئی سوال نوٹ کر لیں, آخر میں 5 منٹ جواب دے دیں گے. آٹھواں سبب احوال یوم القیامہ و شدائد, قیامت کے دن کی ہولناکیاں جو ہیں میدان محشر میں, سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا, پسینوں میں ڈوبنا, اپنے پسینے میں ڈوبنا, ٹھیک ہے نا, اور پھر یہ جو ہولناکیاں ہوں گی کہ میدان محشر میں مختلف لوگ مختلف طریقے سے ان کا حشر ہوگا, جو بھی تکلیفیں, صرف نظارے دیکھنا ہی یہ تکلیف جو ہوتی ہے, یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے, جو نظارے انسان دیکھتا ہے. میں بات مومن کی کر رہا ہوں, موحد کی کر رہا ہوں, میں کافری کی بات نہیں, کافروں کو کوئی کفارہ نہیں ہے, بات مومن کی ہو رہی. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال بھی ہے یہ, کفارات الذنوب کس کے کفارہ ذنوب ہیں؟ مومنوں کے لیے. اس کی سارے دلائل موجود ہیں, میں مختصراً کہوں, ہم شیخ صاحب یہاں پہ بیان نہیں کہ آگے بیان کریں گے, میں وقت کی صرف وجہ سے بیان کروں کہ یہ, اور عموم تو آ گیا حدیث میں, جو ہم یا حزن یا غم جو بھی ملتا ہے انسان کو, وہ اس کے لیے کفارہ ہے. جی ہاں, قیامت کے ہولناک اور سختیں جو بھی ہیں, سارے 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 کفارات, وہ بھی کفارے میں, جو بھی تکلیف آپ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں, یہ سب کفارات ہیں. ابھی بھی اتنے بدبخت انسان ہے, تب بھی اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے. دیکھیں آپ کہاں پہنچے ہم, 8 اسباب گزر چکے ہیں, اچھا ابھی بھی اس کے گناہ باقی ہیں. نعوذ باللہ من الخضر. سبب التاسع, آٹھواں سبب, نواں سبب پل صراط والقمطرہ. پل صراط ایک اور الگ سے ہولناکی ہے, الگ سے تکلیف دہ معاملہ ہے. کیا چیز؟ الصراط, الصراط نہیں, پل کا نہیں, نہیں کبری نہیں, الصراط ہی ہے. اچھا الصراط, اور امام صاحب یہاں پہ بیان نہیں کہ حدیث بیان کر دی ہے, ما ثبت فی الصحیحین سے بخاری مسلم میں, ان المؤمنین اذا عبروا الصراط وقفوا على قمطرة بین الجنة والنار فيقتص البعض من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. سے بخاری کی روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن پل صراط پار کر لیں گے تو ہم نویں کی بات کریں, دسویں بھی اس میں آ گیا ہے کہ پل صراط ایک ہے اور قنطرہ دوسرا ہے, دو پل ہیں. ایک تو پل صراط ہے جو وہ پار کر لیتا ہے آگے جنت, اس سے پہلے چھوٹی سی ایک اور پل ہے, ایک آخری آزمائش. جنت میں جو بھی داخل ہوگا دل اس کا پاک ہوگا. اب مومن جنت میں جا رہے ہیں, جن میں جھگڑا تھا ان کا کسی معاملے میں, کسی نے کسی کو مارا ہے, کسی ظلم کیا ہے, اب دونوں گناہ جھڑ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پاک ہو چکے ہیں, اللہ نے معاف کر دیا ان کو, اب آگے جنت ہے. آپس میں جو رنج ہے وہ باقی ہے مومنوں کا. تو پل صراط پار کرنے کے بعد چھوٹا سا قنطرہ, قنطرہ چھوٹی پل کو کہتے ہیں, صراط بڑے پل کو کہتے ہیں, قنطرہ چھوٹے پل کو کہتے ہیں. القنطرہ, قاف نون طا را تا مربوطہ, قنطرہ, قاف نون طا را تا مربوطہ. پڑھو کیا لکھا ہے, قنطا طا ہے, کاف نہیں طا ہے. آئیو ہاں, بارک اللہ فیک, بارک اللہ, یہ بات ہے. آخر میں قنطرہ ہے, پھر قصاص ہوگا, جس جس کو مارا ہے وہاں پر جس نے مار رہے مار لے, جس نے حق لینا ہے اس جگہ پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ, جب تک کہ یہاں پر اب معاملے آپس میں طے نہیں ہوں گے. معاف کر دے دوسرے کو, اپنا حق لینا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, یہاں پر حقوق العباد کی بات آئی ہے, جو پھر یہ بھی ایک کفارہ ہے آخر میں کہ بھائی کوئی کسی کو معاف, ٹھیک ہے بھائی اتنی میں خود بچ گیا ہوں, اتنے عذاب سے اللہ کو بچ گیا ہوں, میں نے بھائی کو معاف کر دیا. لیکن جنت میں دل میں کبھی رنج ہو گئی نہیں, یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. جو جنت میں داخل ہوتا ہے اس کا دل پاک ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, ذرے برابر میل باقی نہیں ہوتا, نہ بغض نہ نفرت, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہاں سے پاکیزگی ہوگی بھائی؟ ایک اور چیز باقی ہے, جب تک مومن مومن سے راضی نہیں ہوتا, جس دونوں مومن جنت میں جا نہیں سکتے. سبحان اللہ. سبب العاشر نوٹ کر رہے ہیں, سوال نوٹ کر رہے ہیں. سبب العاشر شفاعت الشافعین, شفاعت کرنے والوں کی شفاعت, اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شفیع ہوں گے, ہمارا ایمان ہے, اور شفاعت بھی مومنوں کو کریں گے, موحدین کی یعنی شفاعت کریں گے. اور اس کے تو کافی دلائل ہیں, صحیح بخاری مسلم میں, قرآن مجید کی آیات میں شفاعت الکبریٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں آٹھ قسم کی شفاعت ہیں, آٹھ. شفاعت الکبریٰ ہے کہ حساب شروع ہونے کے لیے, پھر جنت میں داخل ہونے کی شفاعت ہے, ابو طالب کے لیے خاص شفاعت ہے, پھر وہ جن کے جو جہنم میں داخل ہو رہے تھے جہنم میں داخل نہ ہو, یہ شفاعت, جن کے گناہ ثواب برابر ہوئے وہ جنت میں داخل ہو جائیں, جو جنت میں داخل ہو درجے بلند ہوں, یہ سارے کے سارے شفاعت جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو عام شفاعت ہیں کہ جہنم سے کسی کو نکال دیا جائے, یہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی کریں گے. نمبر گیارہ آخر میں, اب ایسا بدبخت انسان, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, ایسا بدبخت انسان ہے یہ دس چیز اس کے کام نہیں ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کو رحمت العین بنا کر بھیجا گیا ان کی شفاعت سے بھی محروم, دوسرے مومن شفاعت سے بھی محروم, اپنے پیاروں کی شفاعت سے بھی محروم. گیارہویں چیز آخر میں عفو ارحم الرحیم, یا رحمت ارحم الرحیم, اللہ تعالیٰ کی رحمت. گیارہواں قنطرہ صراط, امام صاحب نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا تو میں نے ان کے ساتھ ویسے کیا, اگر الگ کرنا چاہتے تو دو کر لیں, ورنہ صراط الگ ہے قنطرہ الگ ہے. سبب الحادی عشر, گیارہواں سبب عفو ارحم الرحمین, ارحم الرحمین کے معافی اور رحمت, غیر شفاع بغیر شفاعت کے, کما قال تعالی, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 48 اور 116 دونوں آیات میں آئے, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف نہیں کرتا, شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے کوئی گناہ بھی معاف کر سکتا ہے. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ یہ سارے سارے باتیں مشرکین کفار کے لیے نہیں ہیں, کس کے لیے ہیں؟ موحدین متبع سنت, ان لوگوں کی جو کبیرہ گناہ کے مرتکب تھے. آخر میں امام صاحب 11 ہو گئے پورے, ترتیب ذرا دیکھنے پہلے, ترتیب دیکھنے, 4 3 4 گیارہ ہے نا, آپ کبھی بھولیں گے نہیں, ابھی فنگر ٹپس آپ کو یاد کروا دیتا ہوں میں. 4 3 4 خاکہ بنے ذہن میں, پہلے 4 دنیا میں, پھر 3 قبر میں, آخری 4 آخرت میں. ہو گئے یاد. دنیا پہلے چار دنیا میں کون سے چار ہیں؟ توبہ ہے, استغفار ہے, حسنات ہیں, دنیا کی مصیبتیں, کفارات, دنیا کی مصیبتیں ہیں. قبر میں تین ہیں, عذاب قبر ہے, دعا, اور میت کو جو ثواب ہوتا ہے جو بھیجا جاتا ہے, سات ہو گئے. باقی چار آخرت میں, نمبر ایک کون سی؟ احوال یوم القیامہ, الصراط, الشفاعہ, القنطرہ ہو گئی, شفاعت ہو گئی, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت. گیارہ پوری ہوئی, یاد ہوگی کہ نہیں؟ سب یاد ہو گئی. چار تین چار کا قاعدہ یاد رکھیں, انشاءاللہ بھولیں گے نہیں آپ. امام صاحب آخر میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, اس میں درس ختم کرتا ہوں میں, فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت کرنا نہیں چاہے گا, آپ تصور تو اس کے جرم کتنا بڑا ہوگا. دیکھیں ارحم الراحمین کی رحمت سے محروم ہے, ذرا اس کا جرم تو دیکھے کتنا بڑا جرم ہے اس کا. تو لازمی ہے ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے کہ اس کو سزا ضرور ملے, جیسے کہ سونے کو صاف کر کیا جاتا ہے جو اس کے اندر میل ہوتی ہے جب تک کہ اسے صاف نہ کیا جائے, یا لوہے کو جب تک صاف نہ کیا جائے اس میں سے جو خرابی ہے وہ نکال نہیں لی جائے, تاکہ اس کا جو طیب ایمان ہے اس کے خوب سے معصیت سے الگ ہو جائے. اتنی پیاری بات ہے, ایک طیب ایمان ہے اور پھر خوب سے معصیت ہے, طیب خبیث دونوں جڑے ہوئے ایک شخص کے اندر, اس کی خباثت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ایمان دبا ہوا ہے, اور اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے بھی وہ محروم ہے. اب حل کیا ہے اس کا؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ نہیں, تو پھر کیا کرے گا؟ سزا ملے گی اسے. سزا کیا ملے گی؟ جہنم میں اس کے گناہ جھڑتے رہیں گے اور اس کی خباثت ختم ہوتی رہے گی, ہوتے 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 رہے گی, آخر میں طیب الایمان بچے گا تاکہ وہ پاک اور صاف ہو جائے. امام صاحب فرماتے ہیں فَلَيَبْقَ فِي النَّارِ مَنْ فِي قَلْبِ أَدْنَى 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 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ ایمان. ہرگز جہنم میں ہرگز نہ رہے گا جس کے دل میں ادنا سے ادنا سے ادنا سے ذرے برابر ایمان باقی ہے. ایمان ہے ذرے کے ادنے سے ادنے سے ادنے درجے کا ایمان باقی ہے, ایسا شخص کبھی بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. بل من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ کہہ دیا یعنی یقین کے ساتھ عمل کے ساتھ, لیکن گناہ اتنا زیادہ وہ کر چکا ہے, سود خور ہے یا حرام خور ہے یا زنا کار ہے یا بدکار ہے, جو بھی اس قاتل ہے, جو کچھ اس نے کیا ہے, توحید پر قائم ہے لیکن ہے بہت بڑا گنہگار انسان, اتنی گناہ وہ کر چکا ہے کہ اللہ کے یہ سارے جو 10 دیواریں ہیں یہ سارے پار کر گیا ہے, آخرت کی رحمت سے بھی محروم ہو گیا ہے, ایسا انسان ہے. تو اب وقت آیا ہے کہ اس کے پاکیزگی ہو. تو امام صاحب فرماتے ہیں جب معاملہ ایسا ہے تو پھر قطعی طور پر کسی شخص متعین کے لیے, مسلمان کے لیے, موحد کے لیے جنت کی گواہی دینا ہرگز درست نہیں ہے. جو گواہی دے سکتے جنت کسی کی جب ایسے معاملات ہیں, تو ہے تو امتی, وہ موحد ہے, کلمہ پڑھا ہے اس نے, امتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ قطعی طور پر کسی متعین شخص کے لیے ہم نہیں گواہی دیتے جنت کی, الا یہ کہ جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو, لیکن محسنین کے لیے ہم امید رکھتے ہیں, اور جو مسیع ہیں ان کے لیے ہم ڈرتے ہیں, یا مومنین کے لیے امید بھی رکھتے ہیں اور ہم ڈرتے بھی ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جی جی بالکل, عمومی طور پہ سارے کافر جہنمی ہیں, فلان کافر بعینہ ہی نہیں کہہ سکتے ہم جہنمی ہیں, کوئی گارنٹی مرنے سے کلمہ پڑھ لیا اس نے ہمیں کیا پتا, لیکن احکام کفار کے ہیں, اس کے احکام کفار کے ہیں, یعنی اس کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ کفن دفن دیا جائے گا, وہ ہے وہ کافر, لیکن کیا جہنم میں ہے کہ نہیں؟ اللہ اعلم. جی نہیں کہلائیں گے کافر امت.
السلام کی فارم میں جو لوگ
کیسے امتیں کہا گیا, کیسے کہا گیا؟ یاد رکھیں امت, امتی کے لفظ میں امت دو قسم کی ہے, امت الدعوة و امت الاجابہ. امت الدعوة وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت ہوئی تو جتنے بھی لوگ موجود تھے جہاں تک یہ دعوت پہنچی ہے وہ امت ہی بن گیا ہے, لیکن امت الدعوة ہے. امت الاجابہ وہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو قبول فرمایا ہے, جس نے قبول کی دعوت کہ وہ امت الاجابہ میں سے, یہی امت ہے حقیقتا. جو امت الدعوة والے وہ امت ہی نہیں ہے, وہ سے نام کی امت ہی ہے کہ ان تک دعوت پہنچی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب جاؤ سر فرات امتی امتی کیا مراد ہے ان سے؟ وہ جو مومن ہیں, جو مسلمان ہیں, جنہوں کلمہ پڑھا ہے, ان میں یہود نصارہ شامل نہیں ہیں. 72 فرقے تو امتی ہیں سارے.
آپ مطلب اس میں حوالہ دیا عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی جو نا امت میں شامل ہے.
کون سی ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں امتی ہے نا بھائی. 73 فرقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے بڑھ جائے گی. میری امت یہ کون سے ہیں؟ مسلمان ہیں سارے کلمہ پڑھنے والے, ایک جنت میں جائیں گے باقی 72 جہنم میں جائیں گے. کون ہے؟ عرض کی صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جس پر میں میرے صحابہ ہیں, ایک گروہ تو جنت میں جائے گا باقی سارے 72 کو جہنم میں جائیں گے. تو اس میں یہود و نصارہ شامل ہیں؟
نہیں, وہ تو امتی میں نہیں ہے نا.
ایسا پوچھ رہا ہوں سے, یہود و نصارہ 72 میں شامل ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ امتی نہیں ہے. ثبوت کیا ہے؟ اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. تو یہود و نصارہ پہلے ذکر ہو چکا ہے نا, اب 73 فرقے صرف کلمہ پڑھنے مسلمانوں کے فرقے ہیں. تو جو امت الدعوہ ہے وہ ان میں شامل ہی نہیں ہے, اس سے مراد امت الاجابہ ہے. بعض لوگ یہی اسی حدیث کو جیسے وہ بھائی کہہ رہے ہیں مخالفین نہیں مانتے, کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امت الاجابہ مراد, امت الدعوہ مراد نہیں ہے. کیوں؟ اسی حدیث میں یہود تو 71 بنے, نصارہ 72 بنے, وہ تو اسی حدیث کا حصہ ہے نا. تو میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, یعنی یہودوں کے الگ سے 71, نصارہ کے الگ سے 72 اور مسلمانوں کے الگ سے 73. جی نہیں ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. جہاں پہ شرک وہاں پر ایمان ہی نہیں ہے, سوال نہیں ہوتا. نہیں, شرک کی بات صغیرہ نہیں ہو رہی. شرک جب متقر کا ہے شرک اکبر ہی ہوتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بات ختم ہو گئی. شرک اکبر کے ساتھ کوئی ایمان باقی نہیں رہتا, ذرہ برابر بھی ایمان مٹ جاتا ہے. اسی آیت کریمہ میں دلیل ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, مغفرت ہوگی شرک کے علاوہ گناہوں کی. لیکن اشرک تلح بطن عمل, اگر تو شرک کرے آپ وسلم تو عمل سارے کارت ہو جائے, تو ایمان کا ذرہ کہاں گیا؟ تو 72 فرقے سارے مشرک تھوڑی ہیں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا, میں نے کہا جی ہاں واللہ عالم کیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واللہ عالم کیسے ہو گیا,
ہمیں نہیں پتا کون ہے اس میں.
بتایا تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے نا, علماء انا علیہ واصحابی, میں میرے صحابہ ہیں ایک روایت میں, دوسری روایت میں الجماعہ جماعت, یہ دوسری روایت ہے. کون سے ہیں لوگ جس پر میں میرے صحابہ ہیں؟ اگر آپ صحابہ کرم راسو اختیار کر چکے ہیں تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں آپ ان میں سے ہیں, لیکن اگر آپ ظاہرا صحابہ کرم راسو کو چھوڑ چکے ہیں تو ہم کیسے امید کریں کہ آپ ان میں سے ہیں؟ پھر اس ایک فرقے میں سے یا 72 فرقے میں سے ہیں؟ جہنم میں جائیں گے 72 فرقے, ایک جائے گا جنت میں. یہ پیشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھا اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے. اب جو 72 جہنم میں جا رہے ہیں وہ کیا تورات و انجیل پڑھ کے جا رہے ہیں یا قرآن و حدیث پڑھ کے جا رہے ہیں؟ جب امتی کہا تو قرآن حدیث پڑھ کے جا رہے ہیں نا. اچھا, جو فرقہ جنت میں جا رہا ہے وہ قرآن حدیث پڑھ کے جا رہا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن حدیث پڑھ کے 72 جہنم میں جا رہے ہیں, انہیں جنت میں جا رہے ہیں, تو حد فاصل کیا ہے؟ اصل معیار کیا ہے نجات کا اور ترازو کیا ہے جانتے ہیں؟ علما انا علیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیز پہ تھے؟ وحی پہ تھے, قرآن اور صحیح حدیث پہ تھے. وہ اصحابی کی قید کیوں لگائی؟ یہی بنیادی امتیازی فرق ہے کہ قرآن اور حدیث کو جس نے سمجھے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق وہ تو جنت میں ہو کامیاب ہوا, اور جس نے سمجھے اپنی خواہشات کے مطابق اپنے اماموں کے قول کے مطابق اپنی ہوا نفس کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام کی سمجھ سے مخالف کوئی اور سمجھ کوئی بھی سمجھ ہو, خواب ہو, کشف ہو, وجد ہو, ذوق ہو, عقل ہو یا کسی امام کی تقلید ہو, اگر یہ راستہ اختیار کیے تو وہ صحابہ کرام کا راستہ تو نہیں ہے نا, تو پھر یہ جہنم میں ہے. آج کتنی فرقے ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے راستے سے ٹوٹے ہوئے الگ ہیں. مثال کے طور پہ ابھی ہم ربیع الاول میں ہیں, جشن میلاد النبی, صحابہ نے منایا؟ میرا سمپل سا سوال ہے, ملایا منایا صحابہ کرام نے؟ اچھا جو منا رہے ہیں وہ 72 فرقوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہی تو بات ہے. تو جو نہیں منا رہے تو پھر وہ دیکھیں دوسرے اعمال میں بھی, وہ بھی صحابہ کرام کے راستے پہ چل رہے ہیں, انہیں قرآن حدیث سمجھے سے صحابہ نے سمجھا ہے. تو یہ ترازو ہمارے پاس ہے. جتنی بھی آپ اب فرقے مجھے بتائیں گے یا کسی شخص کا نام لے کے بتائیں گے, میرا یہی گزارش ہوگی کہ کیا یہ شخص, یہ گروہ جو ہے, یہ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق قرآن حدیث سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھ رہے تو ہمارے جھگڑے ختم. یہی تو وحدت امت کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے راستے کو اپنائیں, سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنائیں. صراط مستقیم, صرف صراط مستقیم نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے, صراط انعمت علیہم بھی فرمایا. کیوں انعمت علیہم؟ کون ہے انعمت علیہم جس پر اللہ تعالیٰ خاص نعمت نازل فرمائی؟ کون ہے؟ انبیاء, صدقین, شہداء, صالحین. یہ سورۃ مائدہ کی آیت میں ہے. یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء تو انبیاء معروف ہیں, صدقین, شہداء, صالحین کون ہیں؟ اگر صحابہ کرام نہیں ہیں سر فہرست تو پھر کون ہے؟ تو پھر تو ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ ان کی پیروی کرو. کئی آیات ہیں, کئی احادیث ہیں. تو جو پیروی نہیں کر رہا, ابھی حدیث سامنے آتی ہے, اب میں صحابہ کرام کی بات کروں چھوڑے, حدیث سامنے آتی ہے, صحیح متفق علیہ حدیث آتی ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول نہیں ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ جب امام کے قول کو حدیث سے آگے لوگ کر دیتے ہیں تو صحابہ کرام کی فہم سمجھ کہاں ہے؟
لیکن چار اماموں کا جو کانسیپٹ ہے,
پانچواں کیوں نہیں, چھٹا کیوں نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں آپ نے چار کہا ہے, کسی کوئی آیت آپ کو آتی ہے, حدیث آتی ہے؟ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. امام بہت زیادہ ہیں, ان میں سے مشہور چار, اللہ کی مرضی چار کو شہرت دے دے, 10 کو شہرت دے دے, مشہور چار ہوئے. اس کا مطلب یہ کہ چاروں کے علاوہ کوئی امام نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام شافعی امام مالک کے بھی شاگرد ہیں اور امام لیث بن سعد کے بھی شاگرد ہیں, دونوں محدث ہیں. لیث بن سعد مصر کے امام معروف ہیں, امام مالک مدینہ کے امام معروف ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کیا امام مالک سے بھی اور امام لیث بن سعد سے بھی, اور فرماتے ہیں امام لیث بن سعد کا علم امام مالک سے زیادہ تھا. جہاں تک کبھی نام سن, لیث بن سعد کا نام سنا ہے؟ لیث بن سعد کا کبھی نام سنا ہے؟ لیث بن سعد نہیں سنا. امام شافعی گواہی دیتے ہیں کہ لیث بن سعد کا علم امام مالک کے علم سے زیادہ تھا, مضبوط بھی تھا, زیادہ بھی تھا. ایک شاگرد گواہی دیتا ہے, امام شافعی جیسا معروف امام جو چاروں میں سے ایک ہے, تو مطلب صرف چار امام ہے تو پانچواں بھی آ گیا. ایک خود گواہی دے رہے, امام اوزاعی, امام سفیان ثوری, کئی امام ہیں, حمدین, سفیانین, کئی امام ہیں, ابن سیرین امام ہیں, سعید بن مسیب جو سیدنا ابو ہریرہ کے داماد ہیں, پتہ ہے سعید بن مسیب جو ہیں سیدنا ابو ہریرہ کے داماد ہیں, یعنی سیدنا ابو ہریرہ بھی ان کے استاد ہیں, بیوی بھی ان کے اپنے استاد ہے. وہ جو حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے لیتے تھے, شادی ہوئی صبح جا رہے تھے تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں سیدنا ابو ہریرہ سے. کہتے ہیں آپ ادھر آ جائیں, میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں, ادھر بیٹھو, میں سنا دیتی ہوں تمہیں. تو یہ سارے کے سارے امام ہیں. شہرت اللہ کی مرضی ہے بھائی, شہرت. آج امت میں کتنے علماء ہیں؟ بہت ہیں. مشہور کتنی ہیں؟ سارے مشہور ہیں. کہاں اپنے علاقے مشہور ہیں بھائی, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. یہ چار امام اپنے علاقے میں مشہور نہیں تھے, یہ چار پوری دنیا میں مشہور ہیں. میرا سوال یہ کہ آج دنیا میں کتنے مشہور ہیں؟ تو یہ شہرت کو نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ امام صرف چار نہیں. جس نے کہا صرف چار ہیں, ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ثبوت کیا ہے؟ قرآن یا حدیث ہے تو ہمارے سامنے رکھیں, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کوئی ہے دلیل؟ علماء نے کہا تو ہمارے پاس وقت نہیں. پھر علماء نے کہا وہ آپ کی مرضی, وہ بھی کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, بارک اللہ فیک. لیکن دنیا, قبر اور آخرت زیادہ آسان ہے یاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, چلے جزاک اللہ خیر. ایک یہ بھی کلاسیفیکیشن ہے, یہ بھی کوئی یاد کرنا چاہے تو کر لے.